الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم قرآن مجید کی 114 سورتوں میں تین مضامین کو برابر تکرار اور برابر تاکید سے بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلے توحید. مختلف طریقے سے، مختلف پیرائے سے، مختلف مثالوں سے، مختلف دلائل سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے وجود اور آپ کے ایک ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، جس کو ہم اثبات توحید کہتے ہیں. ایک مضمون تو یہ ہے. دوسرا مضمون ہے اثبات رسالت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا آخری پیغمبر ہونا. اور تیسرا مضمون ہے معاد، کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جو ابدی زندگی ہے، جو لازوال ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اس زندگی میں دنیا میں گزارے ہوئے اوقات کے متعلق باز پرس ہونے والی ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ حساب لیں گے اور اپنے فرما برداروں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور نافرمانوں کو جہنم میں بھیجیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. ان تینوں مضامین کو، توحید، رسالت اور آخرت کی دوسری زندگی، ان تینوں مضامین کو بڑے پیارے انداز میں یاسین شریف میں بیان کیا گیا ہے. اب اس آخری رکوع میں قرآن مجید کا کچھ طرز ایسا ہے کہ سورت کے اختتام پر کفار، مشرکین، معاندین اور مخالفین کی طرف سے اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
جو مختلف اعتراضات کیے جاتے تھے، قرآن مجید ان اعتراضات کا جواب دیتا ہے. سورہ یاسین کی اختتام پر دو اعتراضات کا جواب ہمیں ملتا ہے. دو اعتراضات کے جوابات ہمیں ملتے ہیں. ایک اعتراض ہے رسالت پر، دوسرا اعتراض ہے معاد پر، مرنے کے بعد دوسری زندگی پر. رسالت پر جو اعتراض ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ پیغمبر نہیں، آپ نبی نہیں، آپ جس کلام کو وحی کہہ کر ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں وہ وحی نہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ شعر و شاعری ہے. تو اس کا تفصیل سے جواب گزشتہ کل کی نشست میں ہو چکا، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ. کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اور آپ کی شایان شان بھی نہیں. ان ہوا الا ذکر، یہ تو صرف نصیحت کی چیز ہے. وقرآن مبین، اور کھلا کھلا صاف قرآن مجید ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے. اس کے بعد دوسرا اعتراض معاد پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، جو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت سے اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے. تو رسالت کا جواب اور توحید پر، رسالت پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس کا جواب، اس کے بعد معاد پر اور دوسری زندگی پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس کا جواب، اور ان دونوں کے درمیان میں توحید کے مضمون کو پھر مقرر لایا گیا. تو گویا یاسین شریف کے اس آخری رکوع میں اثبات توحید، اثبات رسالت اور اثبات معاد کو مقرر بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو آیات آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت تلاوت کی گئیں، ان کا شان نزول حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے، ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ آس ابن وائل بتحا کی وادی سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اور وہ ہڈی بالکل پرانی تھی، بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بالکل سڑ چکی تھی. تو اس نے اپنے ہاتھ میں اس ہڈی کو لیا اور ہڈی کو یوں کر کے مسل کر ریزا ریزا کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ کیا قبر میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ہڈیاں اس طرح ریزا ریزا ہو جائیں گی، ان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ گویا وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد اور ہڈیوں کے ریزا ریزا ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اللہ کے پاس نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا کہ انسان مر جائے، مرنے کے بعد ہڈی ہو جائے، ہڈی بوسیدہ ہو جائے، ہڈی سڑ جائے اور ریزا ریزا ہو جائے، زمین کا جز بن جائے، اس کے بعد دوبارہ اس انسان کو زندہ کیا جائے گا؟ ویقول الانسان، یہ انسان کہتا ہے، اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ بنا کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا اور یہ سمجھتا نہیں، سوچتا نہیں کہ پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اسی سے ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کو ہم نے عدم سے وجود بخشا ہے. اس وقت تو کم از کم ہمارے پاس ہڈیاں تو ہیں، اس وقت ہڈیوں کا پاؤڈر تو ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہی کی ذات ہے جس نے مخلوق کو ابتداء پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان پر موت طاری کرتا ہے، اور موت طاری کرنے کے بعد پھر انہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ یہ انسانوں کے نقطۂ نظر سے بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا دونوں برابر ہے، وہاں کوئی مشکل اور آسان کام ہے ہی نہیں، وہاں تو کن ہے اور فیکن، ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب تم کچھ نہیں تھے، پہلے کچھ تھے، کچھ نہیں تھے، پہلے تم ہڈی کی شکل میں نہیں تھے، پہلے تم ریزہ ریزہ ہڈی کی شکل میں نہیں تھے، پہلے تم پاؤڈر کی شکل میں نہیں تھے، تو تم جب کچھ نہیں تھے اس میں سے تمہیں کچھ بنایا، تو کچھ میں سے کچھ نہیں بنا سکے گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان اس بات کو بھول گیا، یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم اس کو پہلے پیدا کر چکے ہیں؟ ولم یک شیئا، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین، تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں ضرور بھی ضرور زندہ کر کے قیامت کے میدان میں جمع کریں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویقولون، یہ کہتے ہیں، ایذا متنا وکنا ترابا ائنا لمبعوثون، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں، مر چکے ہیں، مٹی بن چکے ہیں، ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہاری اور تمہارے باپ داداؤں کی فکر ہے۔ ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، ایک دن مقرر ہو چکا ہے، اس مقررہ دن میں اور وقت مقررہ میں صرف تمہیں نہیں، صرف تمہیں باپوں اور داداؤں کو نہیں، پچھلوں کو اور پہلوں کو، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی شرارت کی، اور اس نے کہا کہ یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو مر جائے گا، مرنے کے بعد تیری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ تجھے زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد تجھے جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ بھی ایک نبوت کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کسی کے متعلق یہ فرما دیا کہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ جس کسی کے متعلق، سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس کسی کافر کے متعلق آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے بعد اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی۔ بس یہ واقعہ ہوا، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے یاسین شریف کی ان آیات کو اتارا۔ مضمون کیا ہے کہ اولم یر الانسان، وہی مضمون، کیا کہ یہ انسان دیکھتا نہیں، یہ غور نہیں کرتا، یہ سوچتا نہیں، انا خلقناہ من نطفت، کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا۔ جو خدا نطفے کے ایک قطرے سے 6 فٹ کا انسان بنا سکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کو دوبارہ انسان کی شکل نہیں دے سکتا؟ یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ اسے تو اپنی اصل پر غور کرنا چاہیے تھا کہ میں پہلے کیا تھا اور میں کس چیز سے بنا ہوں۔ اگر یہ اپنی اصل پر غور کرتا تو اسے یہ اعتراض ہی پیدا نہ ہوتا۔ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان سمجھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے پیدا کیا۔ پہلے نطفہ اور نطفہ بنا جمع ہوا خون، اور جمع ہوا خون بنا گوشت، اور گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہوا، اور ہڈیوں کے اوپر ہم نے چمڑا چڑھایا، اور چار مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی، اس کے بعد پانچ مہینے تک اس کی ماں کے پیٹ میں پرورش ہوتی رہی، ہم اسے وہاں بھی غذا پہنچاتے رہے، اور کیسی کیسی مشینریاں اس کے پیٹ میں کام کرتی رہیں، اور پھر ہم نے اسے وجود بخشا، یہ دنیا میں آیا، اور دنیا میں آیا تو اس کی حالت کیا تھی؟ کمزور، ناتواں، عاجز اور بے بس، نہ حرکت کر سکے، نہ بول سکے، نہ اپنی حاجت بیان کر سکے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزور ہونے کی حالت میں پیدا کیا، بالکل تو کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے اور تیری ماں کے پیٹ، ماں کے سینے میں اور دل میں تیری محبت پیدا کی، وہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن تجھے کھلاتے تھے، یہ پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے، اور اللہ نے تجھے پھر جوان بنایا، تیرے پاس قوت گویائی بھی نہیں تھی، تو بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت دی، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اس ضعف کے بعد اور کمزوری کے بعد اللہ نے تجھے قوت عطا کی، ثم جعل من بعد قوۃ ضعف وشیبۃ، اور اللہ تعالیٰ پھر اس قوت کے بعد کمزوری میں تجھے پہنچا دے گا، تو جو خدا کمزوری سے قوت تک اور قوت سے کمزوری تک پہنچا سکتا ہے، وہ خدا زندگی سے موت اور موت سے زندگی تک نہیں پہنچا سکتا؟ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفۃ، عجیب پیارا انداز ہے کہ کیا یہ سوچتا نہیں کہ اللہ نے مجھے تو نطفے سے پیدا کیا، اس میں دوسرا اشارہ ہے کہ اگر یہ اپنی حالت پر غور کرتا تو اسے پتا چلتا کہ میں بہت حقیر ہوں، میں نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اور اپنی حقارت کے مقابلے میں اللہ کی عظمت کا تصور کرتا تو اسے یہ گستاخی کرنے کی جرات نہ ہوتی، لیکن یہ بیچارہ عاجز اور کمزور جو بولنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا تھا، ہم نے اپنے فضل و کرم سے اسے بولنے کی طاقت دی تو یہ ہم ہی سے جھگڑنے لگا، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفۃ، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر یہ علانیہ ہم پر اعتراض کرنے لگا ہے، یہ کلم کھلا جھگڑالو ہے، ہم سے جھگڑ رہا ہے، اور پھر عقل مندی اتنی وضرب لنا مثلا کہ ہمارے سامنے مثال بیان کرتا ہے، ہم نے جب کہہ دیا کہ ہم دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے، اب یہ ہمارے مقابلے میں مثال بیان کرتا ہے، وضرب لنا مثلا، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ونسیہ خلقہ، اور اپنی خود کی پیدائش کو بھول گیا کہ میں پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے آدم سے وجود بخشا، اللہ نے مجھے نطفے کے ایک قطرے سے بنایا، یہ بھول گیا، اور مثال کیا بیان کرتا ہے، قال، یہ کہتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائے، تو اللہ جل جلالہ وعمن والو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جسے ان ہڈیوں کو پہلا مرتبہ پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس نے ان کو پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، جو پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر یا پہلی مرتبہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اس کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ ہر بنانے کو جانتا ہے، سب بنانا جانتا ہے، وہ ہر طرح سے بنانے کو جانتا ہے، وہ پرانی چیز سے بھی دوسری چیزوں کو بنا سکتا ہے، وہ تر چیزوں سے خشک چیز بنا سکتا ہے، خشک چیز سے تر چیز بنا سکتا ہے، وہ کسی چیز کے سہارے سے بھی کوئی چیز بنا سکتا ہے، وہ بغیر کسی چیز سے بھی کوئی چیز بنا سکتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کا بنانا جانتا ہے، وہ رات کی تاریکی کے بعد روشنی کو پیدا کر سکتا ہے اور دن کے اجالے کے بعد رات کا اندھیرا بنا سکتا ہے. وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سمندر میں راستے بنا سکتا ہے. اس کی ذات تو ایسی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری سے بچا سکتا ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو باغ بنا سکتا ہے. اس کی ذات اتنی قدرت والی ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے. اسی کی قدرت ہے کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے, اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. اسی کی قدرت ہے جس نے سیاروں کو آپس میں ٹکرانے سے روکا ہوا ہے. اسی کی قدرت ہے کہ کئی منوں اور کئی ٹنوں کی مٹی کی تہ سے ایک کمزور سا پودا نکالتا ہے. اسی کی قدرت ہے. اسی کی قدرت ہے کہ وہ زندہ زمین کو مردہ کرتا ہے اور مردہ زمین کو پانی کے قطرات سے, بارش کے قطرات کو برسا کر پھر زندگی بخشتا ہے. اتنی ساری مثالیں ہیں. وفی کل شیء لہ آیتن تدل علی انہ واحد, ہر ہر چیز میں نشانیاں ہیں, تم غور نہیں کرتے. وہو بکل خلق علیم, وہ ہر ہر بنانا جانتا ہے, وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے. اور آگے پھر ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن, وہ ذات جس نے تمہارے لیے تر درخت سے, سبز درخت سے, تر درخت سے آگ کو بنایا. فاذا انتم منه توقدون, پس تم اس درخت سے آگ جلاتے ہو. زمانے جاہلیت میں عرب حضرات کے یہاں دو قسم کے درخت تھے, ایک کا نام مرخ تھا اور دوسرے کا نام عفار تھا. ان دو درختوں کی خوبیاں ایسی تھیں کہ ان درختوں کو کاٹتے تھے مسواک جیسی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹہنیوں سے کاٹتے تھے مسواک کی سائز کے, اور یہ بالکل تر ہوتے تھے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ تر لکڑی جل نہیں سکتی, اس کو خشک کرنا پڑتا ہے, خشک ہونے کے بعد وہ جلتی ہے. تو یہ مرخ اور عفار یہ دو ایسے درخت تھے کہ ان کو کاٹتے تھے اور کاٹ کر اس کے تر ہونے کی حالت میں, سبز ہونے کی حالت میں, ابھی کٹا ہوا ہے چند سیکنڈ, چند منٹ پہلے, لیکن ان دونوں کو عرب حضرات آپس میں گھستے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آگ پیدا فرماتے تھے. یہ چکماک کا کام دیتے تھے یہ دو درخت. جسے ہمارے یہاں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں بھی جو ماہر حضرات ہیں وہ بانس سے چکماک کا کام لیتے ہیں. تو یہ چکماک کا کام, تو اللہ جل جلالہ امن والا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا تر چیز سے, خشک چیز کو پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ خدا مری ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن, وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے اور تر درخت سے, جس میں پانی موجود, پانی جو کہ آگ کے منافی ہے, وہ پانی موجود, ان کو رگڑنے سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے. تم جب سفر میں ہوتے ہیں ان دو درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ کر آپس میں رگڑتے ہو اور آگ جلاتے ہو. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ, اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ, ارے کیا تم اس آگ کو دیکھتے ہو جسے تم جلاتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, تم تو درختوں کو کاٹ کر آگ جلاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے آگ جلائی, بھلا یہ بتاؤ کہ ان درختوں کو کس نے بنایا ہے؟ اگر درخت کو بنانے والا درختوں کو نہ بناتا تو تم آگ کیسے جلاتے؟ یہ تو ہمارا ہی کارخانہ ہے, سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں. اور آگے اللہ جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا آگے پیچھے دیکھو, آسمانوں کو کس نے بنایا اور زمینوں کو کس نے بنایا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, یہ اتنے بڑے بڑے آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں, بغیر عمد ترونہا, بغیر ستون کے جنہیں تم دیکھ سکو, اور سال ہا سال سے آسمان بنا ہوا ہے لیکن اس کی چھت میں کبھی پھٹن نہیں پڑا. حل ترا من فطور, تمہیں کوئی پھٹن نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین, بار بار دیکھ، دو مرتبہ دیکھ، اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا اور دیکھ آسمان میں کوئی تجھے پھٹل نظر آتا ہے؟ ینقلب الیک البصر خاصیا وهو حسیر، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تجھے آسمان میں کوئی پھٹل نظر نہیں آئے گا. بغیر ستون کے کھڑا ہے، پھٹن کوئی نہیں، مینٹیننس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بڑے بڑے آسمان، اور ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، چوتھے کے اوپر پانچواں، پانچویں کے اوپر چھٹا، اور چھٹے کے اوپر ساتواں. اور ان میں اللہ کی عجیب مخلوقات، بڑے بڑے فرشتے، اور اتنے فرشتے، اتنے فرشتے کہ فرشتوں کی خلقت انسانوں سے پہلے ہوئی. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا معراج کی رات میں کہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے سامنے جھکنے کے لیے آتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ اس میں داخل ہو جاتا ہے تو قیامت کی صبح تک اس کی دوسری مرتبہ باری نہیں آئے گی. یہ آسمانوں کے اندر کیا گیا ہے؟ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور کو اپنے منہ میں لیے بیٹھے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوبارہ ان کو زندہ کرنا ہوگا انسانوں کو، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ انسانوں کی روحوں کو پکاریں گے اور بلائیں گے، اور ان ساری روحوں کو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور میں داخل فرمائیں گے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت کی صبح تک کتنے انسان دنیا میں آئے ہوں گے، ان روحوں کو اس سور میں، جب اتنی ساری روح اس سور میں داخل ہوں گی تو سور کتنا بڑا ہوگا، اور سور اتنا بڑا تو پھر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا منہ اتنا بڑا تو پھر ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اتنا بڑا تو اسرافیل کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا. وما یعلم جنود ربک الا هو، آپ کے پروردگار کے لشکر کا آپ کو علم نہیں، وہی جانتا ہے اتنی مخلوقات. تو جس نے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو بنایا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتے کا یہ عالم ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سو پر ہیں، ان میں سے صرف دو شب قدر کے لیے بنائے گئے ہیں. شب قدر کے لیے، شب قدر میں ان دو پروں کو پھیلاتے ہیں اور ان دو پروں سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو پروں کی حالت یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں ان دو پروں کو پھیلاتے ہیں تو پورا آسمان چھپ جاتا ہے. یہ دو پر اتنے بڑے تو پھر سارے پر مل کر، اور سارے پر اتنے بڑے تو حضرت جبریل کا حجم کیا ہوگا، سائز کیا ہوگی. تو یہ آسمان، آسمان میں جو کچھ ہے، پھر زمین، یہ پہلی زمین، اس کے نیچے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اور ان میں پتا نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں. اور سائنس اتنی ترقی کر گیا، اتنی ترقی کر گیا، لیکن اس نے زمین کے بیچوں بیچ سے سرنگ بنا کر ایک جہت سے دوسری جہت نکلنے کی کوشش کی، لیکن اب تک سائنس اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. کسی کو پتا نہیں کہ زمین کے تہ میں کیا ہے. اپنی پوری مشینری کے ساتھ چند مائلوں تک یہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد طاقت نہیں ہے. آسمانوں میں پتا نہیں کیا ہے، اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے سمندر. تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائیں گے. تھوڑا سوچتے، اتنے بڑے سمندر کو دیکھتے، اتنے بڑے آسمان کو دیکھتے، اتنی بڑی زمین کو دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، بقادرین علی ان یخلق مثلہم، وہ ان جیسوں، ان جیسے 6 فٹ کے انسانوں کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً رکھتا ہے. وہو الخلاق العلیم، وہ زبردست پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ علم والا ہے. وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بہت زبردست علم والا ہے. پیدا کرنے کی اس میں جو طاقت ہے وہ کسی میں نہیں. وہ ہماری طرح اسباب کو اکٹھا نہیں کرتا، وہ ہماری طرح حرکت میں نہیں آتا، وہ دوڑ دھوپ نہیں کرتا، اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کن فیکن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالو اپنی زبان سے کن بھی نہیں بولتے, آپ تو ارادہ فرماتے ہیں, صرف ارادے سے وہ چیز بن جاتی ہے. زبردست پیدا کرنے والا اور زبردست علم والا. یہ جو ہڈیاں وہ سیدھا ہو کر ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہیں, انہی ہڈیوں کو اگر پورے عالم میں منتشر کر دو تو اس کا علم اتنا ہے کہ ایک ایک ذرے کو جمع کر کے قیامت کے دن انسان کو متشکل کر دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاتن عراتن غرلن, کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا. کس حالت میں حشر ہوگا؟ حفاتن, ننگے پیر ہوں گے, عراتن, ننگے بدن ہوں گے, غرلن, اور بے ختنہ ہوں گے. ابھی جن لوگوں کی ختنہ ہو چکی ہے وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بے ختنہ. ختنہ کی ہوئی چمڑی جو کٹ چکی تھی بچپنے میں وہ اب ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی. تو حضرات محدثین نے اس حدیث کے تحت اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ بچپنے میں جو ختنے کی چمڑی کٹی تھی وہ پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں اس وقت پڑی ہوگی. نہ ہمیں پتا ہوگا, نہ ہمارے ماں باپ کو پتا ہوگا, نہ اس کو پتا ہوگا جس نے اس چمڑی کو کاٹا ہے. اب ہمیں جس قبر میں رکھا جائے گا ہمارے جسم کے سارے اعضا اس قبر میں ہوں گے. کل قیامت کے دن ان سارے اعضا کو اللہ جوڑ دے گا اور وہ چمڑی جہاں کہیں گری ہوگی اس کو بھی وہاں اٹھا کے جسم کے ساتھ لگا دے گا. جس خدا کا اتنا علم ہو, وہو بکل خلق علیم, وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے, اور وہو الخلاق العلیم, وہ زبردست پیدا کرنے والا بھی ہے اور زبردست علم والا ہے. اور آگے اب فرمایا کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کی تکوین کی طاقت اور تخلیق کی طاقت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ انما امرہ اذا اراد شیئن, ان کا تو صرف حکم ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں. ان یقول لہ, کہ وہ کہہ دیتے ہیں کن, ہو جا, فیکون, پس وہ چیز ہو جاتی ہے. کن فرماتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے. قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے. یہ جو اس وقت اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کیسے بنائیں گے, کیسے پیدا کریں گے, قبر سے کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کریں گے, تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, اور جیسے ہی آپ سور پھونکیں گے آسمان سے شہد کی مکھیوں کی طرح روحیں نکل پڑیں گی. اللہ جل جلالہ عام نوالہ حکم فرمائیں گے ہر روح سے کہ اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جا. یہ ساری لاشیں جو زمین میں پڑی ہوئی ہوں گی اپنی اپنی قبروں میں پڑی ہوئی ہوں گی, ہر ہر روح اپنے جسم کو تلاش کر کے اس میں داخل ہو جائے گی. تو یہ بھی نہیں کہ ایک ایک شخص کو بنانے میں یا دوبارہ زندہ کرنے میں پانچ پانچ منٹ لگے گی اور ہزاروں سال کے بعد سب زندہ ہوں گے, یہ نہیں, ایک ہی سیکنڈ میں سب کھڑے. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض, سور پھونکا جائے گا ایک منٹ میں سب ٹپ. اور ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون, اور مدت مدیدہ گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے تو پھر سور پھونکا جائے گا ایک سیکنڈ میں سب اپ. ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اب جو یہ تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ میں نعوذ باللہ نقص ہے, اللہ کمزور ہے, وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے, آگے اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے. فسبحان الذی, اس ذات, وہ ذات پاک ہے, الذی بیدہ ملکوت کل شیء, جس کے قبضے میں ہر چیز کی حکومت ہے. وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. بس یہ مضمون ختم ہوا کہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. معاد پر حکم, معاد پر صورت ختم ہو رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہر چیز پر قادر ہیں, ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں فنا کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو فنا کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں, اللہ جل جلالہ عام نوالہ تمہیں فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں, اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے یہ حکم طے کیا ہے وإلیہ ترجعون, کہ ہر شخص فنا ہونے کے بعد اللہ کی طرف لوٹے گا. تو اس وقت تمہیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا, इसकी फिक्र करनी चाहिए कि जब हम वापस लौटाए जाएंगे तो हमारे साथ मामला किया होगा। फिक्र इसकी करो, अल्लाह कादिर है, कादिर मुतलक है, सब कुछ करेगा, सब कुछ कर सकता है। वह इलैही है तुरजाऊन, ये लौटने की तुम फिक्र करो। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, तुम उस दिन से डरो जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर तुम्हें तुम्हारे किए हुए आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। फलयौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन, आज के दिन किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा, जुल्म नहीं होगा, पूरा पूरा बदला। अच्छा अगर किया है तो अच्छा बदला, बुरा किया है तो बुरा बदला, अच्छाई की जजा बुराई की सजा। فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, एक राय के दाने के बराबर भलाई की होगी उसको भी देखेगा और राय के दाने के बराबर बुराई की होगी उसको भी देखेगा। और जिस वक्त उसका नामे आमाल उसके सामने पेश किया जाएगा, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, इस वक्त हमारी बायोग्राफी तैयार हो रही है, हमारी सवाने हयात तैयार हो रही है, वो फरिश्ते लिख रहे हैं, एक एक बात को लिख रहे हैं। काम तो दर्ज हो ही रहा है लेकिन काम के साथ साथ बात भी दर्ज हो रही है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, हमारी जुबान से जो भी बात निकलती है उसको फौरन वो उठा लेते हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन हर उस बात को जानते हैं जिन्हें तुम करते हो, अल्लाह ने उन्हें वो कुदरत दी है, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और हर बात को लिखते हैं, हर काम को लिखते हैं। तो उसके सामने नामे आमाल खोला जाएगा, उसकी किताब खोली जाएगी, किताब जिंदगी, बुलूग से लेकर मौत तक दुनिया में कौन से कारनामे अंजाम दिए थे, कहां कहां जाता था, कहां कहां वक्त गुजारता था, अपने दिल में किस किस की मोहब्बत लिए फिरता था, नमाजों का एहतमाम था कि नहीं, जकात अदा करने का एहतमाम था कि नहीं, अपनी नजर की हिफाजत का एहतमाम था कि नहीं, टीवी वीडियो से बचता था कि नहीं, सिनेमा बीनी से बचता था कि नहीं, नामहरम औरतों के इख्तिलात से बचता था कि नहीं, पर्दा था कि बेपर्दगी थी, फजूल खर्ची से बचता था कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होंगी कि इस वक्त इस जगह पर इस टाइम पर इसने ये गुनाह किया था, इस वक्त इस मकाम पर इसने ये नेकी की थी, हर चीज लिखी हुई होगी टाइम के साथ जगह के साथ। और ये सारी चीजें जो हमें देखती है, ये दीवार जो हमें देखती है, ये पंखे जो हमें देखते हैं, ये लाइटें जो हमें देखती हैं, ये सारी की सारी चीजें अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु कल कयामत के दिन इन्हें कुदरत अता फरमाएंगे और ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे। जिस कमरे में गुनाह किया है कमरे की हर हर ईंट हमारे खिलाफ गवाही देगी, ये कपड़े का तार तार हमारे खिलाफ गवाही देगा, फरिश्ते अलग गवाह, ये सारी चीजें अलग गवाह। और फिर जब ये शरारत पर उतरेगा और ये बंदा कहेगा कि ये अल्लाह ताला ये तो सारे आप ही के तो हैं, आप ही की मखलूक हैं, मेरा अपना भी तो कोई गवाह हो, मेरी तरफ से कोई ऐसा हो जिस पर मुझे एतिमाद हो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि बहुत अच्छी बात है, जुबान बंद कर दी जाएगी, अब उसकी रान बोलेगी, अब इसका हाथ बोलेगा, अब इसके कान बोलेंगे, अब इसकी आंख बोलेगी, खुद इसका जिस्म बोलेगा। ये कहेगा कि तुम्हें ही तो बचाने के लिए मैंने झूठ कहा, लिम शहीद तुम, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी, अब तुम जलोगे जहन्नम में, तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह के सामने मैंने रुसवाई उठाई, मैंने खामोखा ही झूठ कहा, जुबान कहेगी। तो ये जिस्म के सारे आजा कहेंगे अंतकन अल्लाहुल लदी अंतक कुल्ल शै, हम क्या करें, जिस जात ने हर बोलने वाली चीज को कुव्वते गोयाई अता फरमाई उसने हमें भी बोलने पर मजबूर किया, वो जब हुक्म करे हम न बोलें। ये हाथ मेरे दोस्तों जो आज चोरी में लज्जत हासिल करता है ये हमारे खिलाफ बोलेगा, जो नामहरम औरत को मस करने में आज लज्जत उठा रहा है ये हमारे खिलाफ बोलेगा, ये आंखें जो नामहरम औरतों को और नामहरम मर्दों को देखने में टीवी वीडियो को देखने में लज्जत हासिल करती हैं ये हमारे खिलाफ बोलेंगी कल कयामत के दिन, ये कान जो गीबत तोहमत वगैरह म्यूजिक गाने बजाने को सुनने में लज्जत हासिल करते हैं ये कयामत के दिन हमारे खिलाफ बोलेंगे, ये जुबान जो लोगों की गीबत करने में झूठ बोलने में धोखा देने में आज लज्जत हासिल करती है ये कयामत के दिन हमारे खिलाफ बोलेगी। ये भी है वतशहद वल सिनतुहुम, उनकी जुबानों को भी फिर अल्लाह ताला मजबूर करेंगे, जुबान चाहेगी कि मैं इनकार करूं लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे कि सच बोल, अल्लाह बुलवाएगा, जुबान भी बोलेगी, पहले इनकार करेगी फिर जुबान भी इकरार करेगी। इसलिए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वह इलैहि तुरजाऊन पर हम गौर करें। ये नामे आमाल वो खोल खोल कर जब देखेगा, इकरा किताबक, आज तू नामे आमाल को पढ़, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کسی محاسب کی ضرورت نہیں، کوئی اکاؤنٹ لینے والے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے، تو خود پڑھ کر کے فیصلہ کر لے گا کہ تو کہاں ہے، جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، تو ریڈ میں ہے کہ گرین میں ہے، خود فیصلہ کر. جب یہ دیکھے گا کہ 15 سال کی عمر سے یا بلوغ سے لے کر اخیری وقت تک ایک چیز اس کتاب نے نہیں چھوڑی ہے، تو یہ کہے گا مال ہذا الکتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیرتن الا احصاها. یہ کتاب بھی عجیب ہے کہ اس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز اس نے تو لکھی ہے. جس گناہ کو ہم اس وقت انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تو چھوٹا ہی گناہ ہے، اتنی ساری نیکیاں ہیں اور اس کے ساتھ اگر چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو حرج کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں درج ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ ماں عموم کے لیے ہے کہ ان کے کیے ہوئے سارے اعمال اور سارے ان کے جو دنیا میں کارنامے انہوں نے انجام دیے تھے، جو کچھ کہا تھا، جو کچھ کیا تھا، وہ سارا کا سارا وہ عام موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا پروردگار ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس وقت میرے دوستو، میرے بھائیو، میری مائیں، میری بہنیں، اس وقت ایک سبحان اللہ کہنا اس زمین و آسمانوں سے افضل، اور زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ افضل. لیکن مرنے کے بعد ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ اللہ اللہ کرو گے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائی جاؤ گے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو. ارتحلت الدنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے. ورتحلت الآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. ولکل واحدۃ منہما بنون، اور ان دونوں کے کچھ بیٹے ہیں، کچھ اولاد ہیں، دنیا کی بھی کچھ اولاد ہیں اور آخرت کی بھی کچھ اولاد ہیں. دنیا کی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو برباد کرتا ہے، جو دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ ہے دین کی، وہ ہے دنیا کی اولاد. اور آخرت کی اولاد کون ہے؟ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی جنتیں اور باغات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے، یہ ہے آخرت کی اولاد. تو فرمایا گیا کہ دونوں کے کچھ نہ کچھ بچے ہیں، اب تم کس کی اولاد بننا؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کی اولاد بننا. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کی اولاد نہ بننا. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اس لیے کہ آج جو ہے عمل کا دن ہے، عمل ہے، حساب نہیں ہے. اور آئندہ کل یعنی دوسری زندگی میں، آخرت کی زندگی میں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں. یہ دنیا دار العمل ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پہلے بھی میں نے سمجھانے کے لیے سنایا تھا کہ آپ جو ہیں اپنی شان کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو روحانی دنیا کا بھی بادشاہ بنایا تھا اور یہ مادی دنیا کا بھی بادشاہ بنایا تھا. آپ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں اپنے تخت پر بیٹھ کر، نیچے سے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، معمولی سا آدمی. اس نے جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، کہ اس نے سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی. اگر سلیمان اتنا بڑا بادشاہ ہے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ اس کی زبان سے نکلا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں ہواؤں نے اس سبحان اللہ کو سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچایا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا لطف آیا، دل سے سبحان اللہ نکلا ہوا تھا. دل سے نکلنے والے کلمات کی روحانیتیں اور برکتیں پھیلتی ہیں، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا نام جتنی بھی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا. تو غفلت سے لیا ہوا نام اگر اثر کیے بغیر نہیں رہتا، تو اگر دھیان سے کوئی اللہ اللہ کرے تو اس کے کتنے فوائد مرتب ہوں گے. سبحان اللہ، اس کی کان سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک اس کی سبحان اللہ پہنچی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا، تخت نیچے اترا، اس چرواہے کو قریب بلایا اور پوچھا کہ میاں بتاؤ کہ تمہیں سبحان اللہ کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کی شان کو دیکھا کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو کتنا بے عیب ہے، کتنا پاک ہے، کہ اس نے کیسی حکومت سلیمان کو دی، تمہاری حکومت کو دیکھ کے اللہ مجھے یاد آ گیا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرا یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کی 70 حکومتوں سے افضل ہے. اس لیے کہ سلیمان کی حکومت فانی ہے اور تیرا الحمدللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہنا باقی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو ہم آگے بھیج دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور جو پیچھے رہ گیا ہمارے ہاتھوں میں رہا وہ فنا ہونے والا ہے. یا تو ہم اس کو فنا کر دیں گے یا وہ ہمیں فنا کر دے گا، ہم پہلے جائیں گے یا وہ پہلے. اس لیے میرے دوستو،
یہ یاسین شریف کے اختتام میں یہی میری آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرو، فکر موت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سے تعلق پیدا کرو، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے تجلیات کا مورد بناو اپنے دل کو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو معمور کرو، اخلاق رذیلہ سے اپنے دلوں کو پاک کرو، اور فضائل اور خصائل سے اپنے دلوں کو آراستہ کرو. اس کے لیے جتنی محنتوں کی ضرورت ہے ان ساری محنتوں کو اپناؤ، جن ذرائع کی ضرورت ہے ان سارے ذرائع کو اختیار کرو، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ جل جلالہ و عام منوالوں سے دوستی کرو. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے، کل نفس ذائقت الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے. اور کامیاب کون ہے؟ جس کی بلڈنگ ہے وہ کامیاب، جس کی فیکٹری ہے وہ کامیاب، جس کی دکانیں ہیں وہ کامیاب، جس کو دنیا میں بہت عزت ملی وہ کامیاب، جس کی صحت بہت اچھی وہ کامیاب، جس کو کرسی مل گئی وہ کامیاب نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کامیابی کا پتہ قیامت کے دن ہوگا. آج نہیں، آج کوئی فیصلہ نہیں، آج کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات بیان کی تھی کہ سید صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ چند غلام ہیں، اور ان چند غلاموں میں سے ایک غلام کے متعلق آٹھ دس غلام متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھو، تمہاری ہائٹ کو دیکھو، اور تمہاری طاقت کو دیکھو، تمہاری قیمت تو ایک ملین پاؤنڈ ہے. غلام کو کہتا ہے، اس سلیو کو، کہ اگر تمہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جائیں تو تمہاری قیمت تو اتنی لگے گی. تو غلام کیا کہتا ہے؟ عقل مند ہے، ہوشیار ہے. وہ غلام یہ کہتا ہے کہ میں بھی غلام، تم بھی غلام، ہم دونوں غلام، تمہارے میری قیمت لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم ایک ملین کی جگہ پر دو ملین کہہ دو یا ایک ملین کی جگہ پر پانچ لاکھ کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس وقت ہمارا آقا آئے گا اور ہمارا آقا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مارکیٹ میں کھڑا کرے گا، اور مارکیٹ میں کھڑا کرنے کے بعد جو قیمت میری لگائے گا وہ میری اصل قیمت ہے. شیخ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب غلام ہیں اور ہمارا آقا ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. میں آپ کی تعریف کروں، آپ میری تعریف کریں، آپ میری قیمت لگائیں، میں آپ کی قیمت لگاؤں، یہ قیمتیں ساری بیکار. ہماری صحیح قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ و عام نوالہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جب ہماری قیمت لگائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کی یہ قیمت ہے، وہ صحیح قیمت ہے. دنیا عزت سے گزری، ذلت سے گزری، گزر جائے گی. دنیا صحت میں گزری، بیماری میں گزری، گزر جائے گی. دنیا فقر میں گزری، مالداری میں گزری، گزر جائے گی. جس طرح بھی ہو دنیا گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، لازوال زندگی ہے. تو حضرت آگے ایک شعر نقل فرماتے ہیں کہ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے رہے غریب رہے یا ویسے رہے مالدار رہے، ایسے رہے صحت مند رہے یا ویسے رہے بیمار رہے، ایسے رہے جوان رہے یا ویسے رہے بوڑھے رہے، ایسے رہے عزت والے رہے یا ویسے رہے ذلت والے رہے، ایسے رہے ٹھاٹھ میں رہے یا ویسے رہے پھٹے پرانے کپڑوں میں رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل یہ کہ وہاں کیا ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، اور اب میں تجھے اپنی رضا بھی دیتا ہوں اور اپنی جنت بھی دیتا ہوں. فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں کامیابی یہ کامیابی ہے، وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. آج ہم عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیں اور پکا ارادہ کریں کہ اب سے ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اپنی زندگیوں سے ہر حرام چیز نکالنی ہے، اپنی زندگیوں میں ہر فرض کو لانا ہے، ہر واجب کو لانا ہے، ہر حرام سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا ہے. بہت گناہ ہوئے، بہت گناہ ہوئے، اللہ جل جلالہ و عام نوالہ نے اتنی فرصتیں دی، رمضان کے بعد رمضان دیتا ہے، اچھی اچھی راتیں دیتا ہے، مبارک باتیں راتیں دیتا ہے، مبارک مواقع دیتا ہے، مبارک مقامات دیتا ہے، بزرگان دین کی صحبت میسر کرتا ہے، بزرگان دین کی مجالس میسر کرتا ہے، دروس قرآن، دروس حدیث کے حلقے لگتے ہیں. اتنی ساری فرصتیں کہ اے میرے بندے، اب بھی توبہ نہیں کرتا، چل یہ موقع لے لے، اب بھی توبہ نہیں کرتا، یہ موقع لے لے، اب بھی توبہ نہیں کرتا، یہ موقع لے لے. اتنے سارے مواقع اللہ ہمیں دیتا ہے، لیکن ان سارے مواقع کو ہم ٹھکراتے ہیں. آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، میرے دوست، ہم ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اس وقت یہ تہیا کریں کہ اب سے ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے. اگر اللہ سے ہم نے اپنا تعلق جوڑا اور اللہ اگر ہمارا ہو گیا، تو دنیا کے بھی سارے مسائل حل اور آخرت کے بھی سارے مسائل حل. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ، اگر ہمارے نہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں، ہمارا تعلق اگر اللہ سے نہیں، تو یہ فیکٹری جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہماری نہیں، یہ اولاد، یہ بیوی، یہ ہماری نہیں، یہ مال و دولت ہماری نہیں، یہ عزت ہماری نہیں، اللہ جب جی چاہے گا لے لیں گے۔ اور اگر اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن تقدیر ہمارے ہاتھ میں۔ رب رجل اشعث واغبر ومدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اللہ سے جب تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، تعلق جڑ جاتے ہیں، تو غبار آلود، ان کے بال بھی پراگندا، ان کے کپڑے بھی پراگندا، اور وہ اتنے بیچارے پراگندا ہوتے ہیں اور ایسے فقر کی حالت میں ہوتے ہیں کہ جب کسی مالدار کے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ مالدار انہیں دھکے دے کر نکالتا ہے کہ یہاں کہاں آیا۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس بات کو پوری فرماتے ہیں۔ تو اپنا تعلق اللہ سے پیدا کرو میرے دوستو، اس کا آج تہیہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ آج سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ ہماری زندگیوں میں جتنی نافرمانیاں ہیں ان نافرمانیوں کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے ملفوظات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو شخص حرام کاموں سے اجتناب کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، فرائض اور واجبات کا اہتمام شروع کر دے، اور اس کی زندگی سے سارے حرام کام اور اللہ کی نافرمانی نکل جائے، وہ وظائف میں مشغول نہیں، وہ نفل عبادتوں میں مشغول نہیں، لیکن اس نے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی اور اتنی طاقت پیدا کر لی کہ سارے گناہوں سے وہ پاک ہو گیا، تو تہجد پڑھے نہ پڑھے، اوابن پڑھے نہ پڑھے، اسے کوئی وہ ولی ہے۔ یہ ولایت کا مقام ہے کہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے، اور پھر اس کے اوپر وہ نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے گا تو نور علی نور ہے، پھر وہ محبوبیت کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ عام منوالو کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں یہاں بٹھایا ہی اس لیے ہے، اس رات کو ہمیں یہاں بلایا ہی اس لیے ہے، اور یہ باتیں وہ اسی لیے بلوا رہا ہے اور سنوا رہا ہے کہ میرے بندے میرے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں ان کی مغفرت کر دوں۔ آج اللہ نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے، وہ ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں برسانا چاہتے ہیں۔ گناہ کرنے والے کو عربی زبان میں ظالم کہتے ہیں، ظالم، گناہ کرنے والا، اور اگر وہ ظالم کی حد سے اور آگے بڑھ جائے اور زیادہ گناہ کرے تو اس کو ظلوم کہتے ہیں، زیادہ گناہ کرنے والا، اور ظلوم کی حد سے نکل کر وہ ظلام کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے بھی اپنی تین صفتیں بنائی ہے، ایک ہے غافر، بخشنے والا، غفور، بہت بخشنے والا، اور غفار، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو آ میرے دربار پر، آ میرے سامنے جھک، آنکھوں سے آنسو بہا، اس لیے کہ تو ظالم اور گنہگار بن کر آئے گا تو میں غافر بخشنے والا بن کر تجھ سے ملاقات کروں گا، اور اگر تو ظالم کی حد سے نکل کر ظلوم کی حد تک پہنچ گیا ہے تو آ زیادہ گناہ کرنے والا بن کر آ، میں تجھے غفور، زیادہ بخشنے والا بن کر ملوں گا، اور اگر تو نے گناہوں کی انتہا کر دی اور تو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے تو بہت زیادہ گناہ کرنے والا بن کر آ اور میرے دربار میں جھک کر میرے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا اور سچی توبہ کر، اور پیچھے اعمال کی ندامت اور آگے اچھے کام کرنے کا پکا ارادہ ہو تو میں تجھے غفار، بہت زیادہ بخشنے والا بن کر ملوں گا۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب کو اپنا تعلق اور اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے کہنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ان ساری باتوں کو میری بھی اصلاح کا ذریعہ بنائے، آپ حضرات کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔